السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 59. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ان بے شک مسئلہ مثال عیسی علیہ السلام کی عند اللہ نزدیک اللہ کے کمثل آدم مانند مثال آدم کے ہے. خلقہ اللہ نے پیدا کیا اس کو من ترابن مٹی سے ثم پھر قال کہا لہو واسطے اس کے کن ہو جا فیکن تو وہ ہو گیا یعنی انسان. الحق یہ حق ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے فلا تو نہ تکن ہو آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے. بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بار بار مثال دے کر ہم کو بات سمجھا رہے ہیں کہ تم نے آخر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں عقیدہ تثلیث کا حصہ بنا دیا. یہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تم نے کیوں کر قرار دیا جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے, جو اتنی بڑی بات ہے کہ جس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیا عیسائیوں نے. تو اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے معجزاتی طور پر پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا لیکن آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر اور ماں باپ کے پیدا کیا, یہ تو اس سے بھی بڑا معجزہ ہے. تو کیا نعوذ باللہ تم نے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے حصہ قرار دیا؟ نہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. تو عیسائی دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے تھے وہ درست نہیں تھا اور نہ ہے, نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے, نہ ہی کوئی اوتھینٹک دلیل نہ ہی کوئی ان اوتھینٹک دلیل. چونکہ ان کے کوئی والد نہیں تھے تو اس لیے ان لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو یہ بات نہایت ہی قابل مذمت ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اللہ تعالیٰ تو خود تخلیق کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ خود خالق کل شیء ہے, وہ ہر تدبیر کا مالک ہے, وہ جو چاہے جو ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے, تمام اسباب اس کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں. تو یہاں پر عیسائیوں کے قول کی تردید ہوتی ہے, تائید نہیں, اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کا کوئی فرد اللہ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے شریک بننے کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اس سے لازم آتا ہے کہ عیسائی آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی پھر وہی عقیدہ رکھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے, تو اس سے بھی بڑی بات ہے. تو کہاں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار پائے نعوذ باللہ؟ تو یہ چیز بالکل غلط ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ ایک بالکل حق بات ہے اور سب سے بڑی سچائی ہے. یعنی وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو چھوٹے سے لے کر بڑا کیا, یعنی جو پالنے والا ہے, اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ حق ہیں آپ کے رب کی طرف سے, آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یہاں پر نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شک نہیں کر رہے تھے اس بات پر, یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں, بلکہ یہاں پر ایکچولی رسول اکرم کو مخاطب کر کے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جو باطل عقیدہ گھڑ رکھا ہے, جو شک میں تم پڑے ہوئے, وہ نہایت ہی غلط بات ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا قول یعنی عیسائیوں کا قول بالکل باطل قرار پایا, جھوٹ قرار پایا, یعنی اثر سے بھی ثابت ہے اور نقل سے بھی ثابت ہے یا نظر سے بھی ثابت ہے. یعنی قرآن اور حدیث جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اور دلائل سے بھی جو ہم انسان دیکھتے ہیں کائنات میں، ان دلائل سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجھی نہیں ہے. اور ابھی ہمارا تھوڑی دیر پہلے جو عقیدے کی کلاس چل رہی تھی، اس میں سیم اسی بات پر بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس کن، جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیا ہوتا ہے، یعنی کن سے نکلا ہے کونیا، بس اللہ تعالیٰ کا کن کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے، وہ واقع ہو جاتی ہے. اور جو چاہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں تھوڑا سا اگر ہم سیرت میں جائیں، جن لوگوں نے سیرت پڑھی تھی ہمارے ساتھ وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ وفد نجران جو آیا تھا اور سورہ آل عمران دراصل اسی بات کی طرف ہے، کیونکہ وہ لوگ جو آئے تھے وہ اس بات پر بھی بحث کر رہے تھے، نعوذ باللہ، یعنی وہ اپنی بات منوانے پر تلے ہوئے تھے کہ جو جس چیز کا وہ عقیدہ رکھتے تھے. اور یہ جو عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ کہ نعوذ باللہ وہ بھی الہ ہیں، یا ان کی والدہ بھی، یا جبریل امین بھی، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے اس عقیدے کی تردید فرما رہا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 8 ہجری کے آخر میں مکہ فتح ہوا، تو 9 ہجری میں، 9 ہجری کو کون سا سال کہا جاتا تھا؟ سیرت میں ایک اسپیشل ٹرم ہے اس کے لیے، 9 ہجری کے لیے. کسی کو یاد ہے 9 ہجری کو کون سا سال کہا جاتا تھا عربک ٹرم میں؟ عام الوفود. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. عام الوفود کہا جاتا تھا اس کو. تو جو عام الوفود تھا 9 ہجری میں، کثرت سے لوگ یعنی گروپ کے گروپس آتے گئے، وفود مطلب گروپس. کچھ لوگ تو اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، اور کچھ لوگ اسلام کی باتیں جاننے کے لیے، اور کچھ اسلام کو سیکھنے کے لیے آتے تھے. تو اس میں نجران کے جو عیسائی تھے وہ بھی ایک وفد تھا، ایک گروپ تھا، وہ مدینہ آیا. نجران آپ لوگ جانتے ہوں گے حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے، ابھی بھی نجران یہاں پر آپ لوگ جانتے ہوں گے. اس وقت وہاں نجران میں عیسائیوں کی حکومت تھی، جمہوری حکومت تھی اسے سمجھ لیں. اس وقت اس علاقے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً آس پاس 73 بستیاں شامل تھیں، اور 1,00,000 سے زیادہ جنگی مرد وہاں رہتے تھے، اور 3 سرداروں کے تحت یہ حکومت چلتی تھی. اس میں ایک کا نام، ایک کو ایک نگران کو، 3 نگران تھے وہاں پر، 3 حاکم تھے. ایک کو لوگ بشپ یا لارڈ یا پادری کہا کرتے تھے، اسقف بھی کہتے ہیں اس کو، یا سقف بھی کہتے ہیں، جو ان کا مذہبی پیشوا ہوتا تھا. تو جو وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اس میں 3 سردار شامل تھے، جو سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا، جو قوم کی نگرانی کرتا تھا، اور جو مذہبی امور کی نگرانی کرتا تھا. اور یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، پہلے سے یہ طے کر کے آئے تھے. ان کا جو مذہبی پیشوا تھا ابو الحارث بن القمہ، یہ عربی نسل کا آدمی تھا لیکن عیسائی تھا. وہ اس بات کو جانتا تھا اور سمجھتا تھا، لیکن صرف دنیاوی مفادات کی خاطر وہ پادری بن گیا تھا، یعنی لارڈ. وہ ذہین بھی تھا اور معاملہ فہم بھی. عیسائیوں نے اس کی خوب آؤبھگت کی اور اس کو مال و جاہ سے نوازا تھا. اور ان لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بحث و مباحثہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، اور مسلمانوں کو لاجواب کریں گے. اور آتے ہی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ بازی شروع کر دی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے بارے میں بحث چھیڑ دی، اور ان کا جو دلائل دینے کا انداز تھا، یعنی وہ لوگ یہ کہتے تھے، وہ لوگ اس بات سے قائل کرنا چاہتے تھے کہ تم لوگ جب اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، پھر تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ یہودی انہیں مارنے پر قادر نہ ہو سکے اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، تو یہ صفات کسی بندے کی نہیں ہو سکتی. یعنی دیکھیں ان کے دلائل دینے کے انداز کیا تھے. اور تم انہیں کلمۃ اللہ اور روح اللہ بھی تسلیم کرتے ہو، پھر اس سے بڑھ کر ان کی الوہیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کیسے وہ بات کو ٹرن کر رہے ہیں. اور آج بھی جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یا اور بھی دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہیں، وہ اسی طرح کے دلائل دے کر آپ کو قائل کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ ایسے بہت سارے انداز آپ نے دیکھے ہوں گے. یعنی وہ کہتے تھے کہ تم جب عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہو اور کلمۃ اللہ کہتے ہو، تو پھر یہ تو الہ ہوئے نا، نعوذ باللہ. اس طرح سے وہ کہتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش آتی تو آپ فوراً جواب دینے کی بجائے وحی کا انتظار کرتے تھے. لہذا آپ نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے پر ہی تمہیں ان باتوں کا جواب دیا جائے گا. اور اسی موقع پر سورہ آل عمران کی 30 آیتیں نازل ہوئیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان تمام کی پیدائش کا ذکر موجود ہے، اور عقیدہ الوہیت کا جو انہوں نے प्रचार कर रखा था उसका पूरी तरह से रिजेक्शन रद्द करना मौजूद है। और खुलासा यह था कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजूदाना तौर पर हुई तो उसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा तो कहा जा सकता है, उनमें अपना खुद का क्या कमाल है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का क्या कमाल है, अल्लाह ने पैदा किया ना उनको बगैर बाप के, तो फिर उन्हें इलाह कैसे तस्लीम कर रहे हो। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे तो वो साफ कह देते थे कि मैं ये अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ, अल्लाह के इज़्ज़त से कर रहा हूँ, यानी मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, मैं अगर मुर्दों को जिंदा कर रहा हूँ तो ये अल्लाह के इज़्ज़त से कर रहा हूँ। तो यही सूरत उनकी रफा की यानी उनकी बुलंदी की है कि अल्लाह ताला ही ने उन्हें यहूद से बचाया और अपनी तरफ उठा लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो अपनी मदद के भी मोहताज थे तो फिर वो इलाह कैसे बन गए, यानी वो तो देखिए यहूदियों ने जो उनके खिलाफ साजिश की तो उससे अपने आप को खुद से तो नहीं बचा सकते थे, उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया आसमानों की तरफ, तो वो तो खुद मदद के मोहताज है तो वो कैसे इलाह हो सकते, जबकि इलाह की क्वालिटी क्या होती है, सिफात क्या होती है कि वो किसी का मोहताज नहीं होता। हम सूरह इखलास में पढ़ते ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो ये जो अल्लाहुस्समद हम पढ़ते हैं कि वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज है ही नहीं, और इलाह किसी का मोहताज नहीं होता, यही तो उसके इलाह होने की दलील है, ना उसको खाने की हाजत होती है ना पीने की हाजत, ना वो किसी चीज का मोहताज है। सुभान अल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद मदद के मोहताज थे तो फिर भला वो इलाह कैसे बन गए। फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वफद आया था उनको ये आयात सुनाई, तो उन्होंने इब्नियत मसीह के ताल्लुक से एक दूसरा सवाल कर दिया और कहा कि बताओ कि अगर ईसा इब्नुल्लाह नहीं तो उनका बाप कौन था। तो ये आयत दरअसल उसी के जवाब में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर बाप का ना होना अल्लाह की इब्नियत या उलूहियत की दलील बन सकता है तो फिर आदम अलैहिस्सलाम उस उलूहियत के ईसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि उनका तो बाप के अलावा माँ भी नहीं थी, लेकिन तुम उन्हें तो इलाह नहीं मानते, फिर ईसा को क्यों मानते हो। लेकिन हम जानते हैं कि जिनको हिदायत नहीं कबूल करना होती या जो हिदायत तलब करने के लिए आते ही नहीं है बल्कि सिर्फ सवाल दर सवाल के लिए, हुज्जतबाजी के लिए और सिर्फ मुनाजराबाजी के लिए आते हैं, वो किसी भी दलील से कायल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका दिल पहले ही बंद हो चुका होता है हिदायत कबूल करने के लिए। तो ये लोग चूंकि इस्लाम कबूल करने के लिए तो आए ही नहीं थे, ये तो सिर्फ कजबहसी और मुनाजराबाजी के लिए आए थे, और ये मुनाजराबाजी से अपनी मजहब की हकानियत को साबित करना चाहते थे। जैसे आजकल भी लोगों ने मुनाजरे लगा रखे हैं इसके खिलाफ उसके खिलाफ, अब कोई दूसरे मजहब के लोग इस्लाम के खिलाफ नहीं आते हैं बल्कि खुद मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ आते हैं। अभी क्या चल रहा है आप लोग जानते होंगे, यानी किसी एक पर्टिकुलर शख्स को निशाना बना लिया गया है जबकि वो वफात भी पा चुके, और उनके खिलाफ कुफर के फतवे लगाए जा रहे हैं, एक पूरा सेशन कायम किया गया है और उस पर कितना पैसा खर्च किया गया और उसके ऊपर रोजाना बहस मुबाहसे हो रहे हैं, मुनाजरे हो रहे हैं, और एक शख्स को निशाना बना लिया गया है। तो आप देखिए कि आज मुसलमान खुद कैसे मुसलमानों की रग को काट रहे हैं, कैसे खुद मुसलमान मुसलमानों के दुश्मन बने हुए। क्या हमारे पास नॉन मुस्लिम दुश्मनों की कमी थी कि हमने अपने ही मुसलमानों को तजलील का, तजहीक का और दुश्मनी का निशाना बना लिया, यही काम करने के रह गए थे आजकल के नाम निहाद उलमा को। अफसोस होता है। तो बहुत गौर करने की और सोचने की जरूरत है कि ये लोग भी सिर्फ बहस मुबाहसे के लिए आए थे, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर उनको दो टोक फैसला सुना दिया कि ये लोग कज बहसी तर्क नहीं करने वाले, इनको हर हकीकत का इल्म है, ये जानते हैं कि जिस चीज को ये लेकर आए हैं वो उनके नजदीकी खुद शक और डावाडोल का सबब बनी हुई है। अब देखिए जो अकीदे तसलीस है, खुद ईसाई इससे परेशान हैं, और जितने भी ईसाई इस्लाम की तरफ रागिब होते हैं वो इसी वजह से होते, कहते कि हमको एक ऐसा लगता है कि जैसे हमको घन चक्कर बना दिया गया है, यानी एक ऐसा ना खत्म होने वाला ऐसा मसला है वो कि इंसान उसमें घूमता रह जाता है और उसकी कुछ समझ में नहीं आती है, तीन में का एक, एक में का तीन, तीन में के दो, दो में का तीन, ऐसा जो अजीब मसला बना दिया गया है। तो फिर उनको जब वो लोग दलील से बात नहीं मान रहे थे तो फिर आयत मुबाहिला नाजिल हुई। आगे की आयत देखिए, فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। فمن حاجا کا، پھر جو کوئی جھگڑا کرے یعنی بحث و مباحثہ کرے، فی ہی اس میں، من بعد اس کے بعد، کے ما جا کا کہ آ گیا اس کے پاس، یہ آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی صحیح علم میں سے، فقل تو آپ کہہ دیجئے، تعالو آؤ بلاتے ہیں، ندعو یعنی تعالو دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دو گروپ کے لیے، دو لوگوں کے لیے کہ آمنے سامنے ہو جائیں، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور اپنی جانوں کو، و انفسکم اور تمہاری جانوں کو، ثم پھر نبتہل، یہی جو نبتہل کا لفظ کی وجہ سے اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، ہم گڑ گڑا کر دعا مانگے، فنجعل اور کریں لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین جھوٹوں پر، پھر اگر کوئی شخص علم وحی آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے کہیے کہ آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اسی کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ ایکچولی اس کے اگر ہم ٹرم وائز، اسلامک ٹرم وائز اس کے وضاحت دیکھیں گے آیت مباہلہ کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کی بد دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت مباہلہ بہت مشہور ہے اور آیت مباہلہ کے نام سے ہے، اور اہل نجران نے دراصل آیت مباہلہ سے فراری اختیار کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں لہٰذا ہم پر اللہ کی لعنت ضرور ہوگی، اور چونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے تو اس بات کو ان کو اچھی طرح سے یقین تھا کہ یہ بات ہو کر رہے گی اور ہم اپنے گھروں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے اور ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا تھا لیکن یہ آیت مباہلہ یعنی ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا گوارا نہیں کیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان لوگوں کو سنائی، عیسائیوں کو، جو وفد نجران تھا اس کو، ان کو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سوچنے کی یا مشورہ کرنے کی اجازت دیجیے، تھوڑا ٹائم دیجیے۔ پھر جب ان لوگوں نے مجلس سے مشاورت قائم کی تو ایک جو ایجڈ شخص تھا ان کا، اس نے کہا کہ اے گروہ نصارہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، ممکن ہے یہ وہی نبی ہو، جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ صاف اور فیصلہ کن ہیں، اگر یہ فی الواقع میں نبی ہوا اور تم لوگوں نے مباہلہ کیا تو تمہاری کیا تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہ ہوگی، بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں، اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن جا کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ سنایا اور صلح کی درخواست کی اور جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا، اور اس واقعے کو صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے۔ عبید اللہ بن جرح جو امین الامت تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور سید آپ کے پاس آئے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اگر یہ نبی ہوا اور ہم نے مباہلہ کیا تو پھر نہ ہماری خیر ہوگی نہ ہماری اولاد کی، پھر انہوں نے آپ سے کہا جو جزیہ آپ مانگتے ہیں وہ ہم دے دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امین آدمی ہمارے ہمراہ کر دیجیے، یعنی ہمارے ساتھ کر دیجیے، جو فی الواقع امین ہو۔ یہ سن کر آپ کے صحابہ انتظار کرنے لگے کہ آپ کس کا نام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیشہ صحابہ کو اس بات کی بے چینی رہتی تھی، جیسے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں جھنڈا یہ کیسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں اپنی گردن بار بار اٹھا رہا تھا کہ رسول اکرم مجھے دیکھیں اور میرا نام لے دیں۔ سبحان اللہ، ان صحابہ کو بھی ایک طرح سے شوق رہتا تھا کہ ان کا نام آئے، ان کا نام ہے، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے اصل میں۔ تو صحابہ انتظار میں تھے کہ آپ کس کا نام لیتے ہیں، لہٰذا رسول اکرم نے فرمایا کہ عبیدہ بن جرہ اٹھو، جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس امت کا امین یہ شخص ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا آنر ملا، کیسے خوش قسمت تھے صحابہ۔ لیکن کئی صرف خوش قسمتی تھی کہ اس میں ان لوگوں کی نیتوں کا اور عمل کا، نیت اور کوشش اور جدوجہد کا بھی عمل دخل تھا۔ یعنی ایک روح کانپ سی اٹھتی ہے جب ہم صحابہ کے اس طرح سے القابات پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیسی ان کے اندر امانت داری ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب ان کو شہید کیا گیا تو کہا کرتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ بن جرہ ہوتے تو مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں سیدھا انہی کو خلیفہ بنا دیتا، کیونکہ وہ اس امت کے امین تھے، رسول اکرم نے خود ان کو یہ لقب دیا تھا، امین امت۔ کتنا بڑا لقب ہے، آپ سوچیں، ہم تو چھوٹی سی چیز کے بھی صحیح سے امانت دار نہیں بن سکتے آج کل، ایک بات ہی کسی کی ہم رکھ لیں تو بھی بہت بڑی بات ہے، کسی کے راز کو راز رکھنے، کسی کی امانت کو امانت رکھنے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو ان کو اس وقت امین الامت کا لقب ملا تھا۔ اہل نجران نے حق بات کو قبول نہیں کیا اور مباہلے سے بھی انکار کیا اور صلح کر لی اور جزیہ دینا قبول کیا، یعنی اہل ذمہ بن کے رہے، اس بات کو ترجیح دی انہوں نے، حکومت انہیں کے پاس رہی۔ اگر وہ مباہلہ کو قبول بھی کرتے اور اپنے اہل و عیال لے کر واپس نہ آتے یا صلح کی پیشکش کے بغیر واپس چلے جاتے تو ان کا شمار مفسدوں میں ہوتا اور ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو یہودیوں کا ہوا۔ تو یہ تھی آیت مباہلہ اور اس کی تفصیل۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے آیت مباہلہ کو قبول کر لیا تو اس کو ان کو اس بات کی سزا ضرور ملے گی اور ان کے اہل و عیال ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ جانتے تھے وہ کہ جس دین پر وہ قائم ہے وہ باطل ہے، ان کا عقیدہ ہی باطل تھا اصل میں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کے دلوں میں کیسا بغض اور انعد بھرا ہوا تھا، یہ کیسی غلطی تھی، کیسے گمراہ ہوئے تھے وہ لوگ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ یہ سب نہ قبول کرتے اور قبول بھی کریں تو اصل میں وہ فسادی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہی حق ہے، آگے اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے کہ ان هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان هَذَا، بے شک یہی ہے، لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، سچا بیان۔ وَمَا، اور نہیں ہے، مِنْ إِلَٰهٍ، کوئی معبود، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اس کے، یعنی اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ فَإِن، تو پھر اگر، تولو، وہ روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیمٌ، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی وہ لوگ جان گئے تھے اس بات کو، کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں وہ بالکل سچ ہے۔ یعنی کتنا بھی ان کا دین بگڑ گیا تھا، یا بگاڑ آ گئے تھے ان کے دین میں، یہ کتابوں میں انہوں نے کتنی بھی تبدیلی کر لی تھی، لیکن اتنی بات تو موجود تھی وہاں پر کہ ایک نبی آئیں گے جو امی ہوں گے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سن کر بھی وہ جان چکے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جو اللہ نے بیان کیا وہی حق ہے، اس کے خلاف ہر چیز باطل ہے، اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی کی عبادت درست عبادت ہے، کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، نہ ذرہ برابر نہ ہی اس سے کم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے سامنے سرنگو ہے، وہ حکمت والا ہے جو ہر چیز کو صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی ہماری جو آزمائش ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی تھی کہ کافروں کے ذریعے سے مومنوں کی آزمائش تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ موجود ہے، اور آج بھی جو مسلمانوں کی آزمائش ہو رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کی وجہ سے مومن کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے مومن اپنے آپ کو بچانے کے لیے عملی قلمی جہاد کرتے ہیں، یعنی وہ سٹرگل میں، کوشش میں، جدوجہد میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ تو کیا سیکھنے کو ملا ان آیت سے؟ کہ جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہی حق ہیں، اس کے علاوہ جتنی دوسری باتیں، جو لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، چاہے وہ کتنے بھی آپ جن کے کسی کے بھی کتنے بھی گرویدہ ہوں، چاہے وہ کوئی آپ کے عالم ہوں، آپ کے جن کو آپ نے پیر و مرشد بنا رکھا ہو، یا جو بھی کچھ ہو، آپ کسی کی بات مان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں؟ اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کا جو واحد ذریعہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یعنی آج لوگوں نے جو اتنے بت بنا رکھے ہیں، اتنے عقیدے ایجاد کر رکھے ہیں، باطل اور گمراہ فرقے جو بن گئے ہیں، اور اتنا عجیب معاملہ ہے کہ بس بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے ہمارے خود کے مسلمانوں پر۔ ابھی میری بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے انڈیا، تو مجھے بتایا کسی نے کہ صبح صبح فجر کے وقت ہی سارے لوگ نکل جاتے ہیں، لڑکے کچھ ہیں، اور گلیوں میں آواز لگاتے پھرتے ہیں کہ سرکار کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، یعنی خوشیاں مناؤ، یعنی سرکار سے مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اسی طرح سے گلیوں سڑکوں پر نکل کر منائی گئی تھی؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا حصہ قرار دیا یا بیٹا قرار دیا، اور آج مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں کا ایک نور ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے برابر ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دے دیتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں، میری قبر کو عید نہ بنانا جیسے تم سے پہلے کے جو لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلا ٹھیلا یا عید کی جگہ بنا لیا یا عبادت کی جگہ بنا لیا۔ تو آج کی آیت سے جو قابل عمل باتیں ہیں، جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ قرآن کے جو قصص ہیں، جو واقعات ہیں، وہ واقعی میں سبق سیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں اور تھوڑا سا اس کے اوپر تدبر کریں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کی قرآت، قرآن کی تلاوت کتنا فائدہ دیتی ہے، یعنی صرف آپ تلاوت بھی کرتے ہیں قرآن کی اور آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کے لیے یہی نصیحت کافی ہے جو آج ایک دن کی آپ کی تلاوت ہوگی۔ یعنی روز آپ جتنا جتنا حصہ تلاوت کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو آپ کے روز آنے کے لیے فوڈ فار دا تھاٹ جو بولتے ہیں نا ہم، کے ایک دن کے لیے کافی ہے، انف ہے، وہ مل جائے گا الحمدللہ۔ تو اس میں بہت سارے دروس ہیں، نصیحتیں ہیں، عبر ہیں، یعنی عبرت ہے ہمارے لیے قرآن کی آیات میں، خود ہمارے لیے۔ اور جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ دلالت، یعنی فساد کا اصل سبب جو ہے وہ دلالت ہے، گمراہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، کہ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ بظاہر لوگ کتنے بھی اچھے بنے یا کتنی بھی اتھینٹک دلیلیں لائے آپ کے پاس یا آپ کے دماغ کو، آپ کے ذہن کو قائل کر دیں اور جھکا دیں اپنی دلیلوں سے، لیکن اگر وہ ان کے دلوں میں فساد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وہ غلط ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، یہ فساد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو زمین کا امن و امان ہے اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کو انتشار میں مبتلا کرنا، ڈس بیلنس کرنا اس کو، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہو چاہے وہ زمین کے ساتھ ہو۔ تو یہ تمام باتیں تھیں۔ اگلی جو آیت ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اصل میں، کہ دین کی دعوت ہمیں کس طریقے سے دینی چاہیے، لہٰذا ہم اس کو اگلی کلاس میں کریں گے، کیونکہ پورا ایک وہ الگ ٹاپک ہے، تو اس ٹاپک کو ہم پورے ایک الگ اس میں رکھیں گے۔ آپ لوگ آج کی آیتوں سے ریلیٹڈ اگر آپ تھوڑا سا عقیدے کے پہلو کے لحاظ سے آپ لوگ سننا چاہتے ہوں تو آج کا جو عقیدے کا لیکچر ہے وہ آپ لوگ ضرور سنیے گا، اس سے بہت ساری باتیں بھی سمجھ میں آئے گی اور آپ کو مدد بھی ملے گی انشاءاللہ۔ ایسے ہی آپ جب آپ کا فری ٹائم ہو تب سن لیں، کام کرتے کرتے جو آپ کچن میں کام میں لگے ہوں تو تبھی آن کر کے سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن میں فرمائی ہیں ہم اس پر منوان ایسے ہی ایمان لانے والے بنے، سر جھکانے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ حق کے راستے پر رکھے، ہدایت کے راستے پر رکھے، ہم کو گمراہی سے بچائے اور ہم کو فساد سے بچائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔